الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے ملک میں چند دنوں سے، چند مہینوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے گستاخی کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے تقریباً یہی بات پیش آ رہی ہے. جب بھی کسی نبی نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور باطل معبودوں کو غلط ٹھہرایا، حق کی دعوت دی، تو انہیں برا بھلا کہا گیا، سخت سست کہا گیا. بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر انگلی نہ اٹھائی گئی ہو، خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھی کیچڑ اچھالی گئی، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بنی آدم اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں. کیسے گالی دیتے ہیں؟ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اپنا لی ہے، اولاد اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ کی شان میں بڑی گالی ہے. اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور کوئی اولاد نہیں، اور اللہ کسی کی اولاد نہیں، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، ساتھی نہیں. یہ سب باتیں بالکل کھلی ہوئی ہیں اور واضح ہیں. ہر مسلمان بچہ، بلکہ غیر لوگ بھی اس کو جانتے ہیں. ایک حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم مجھے گالی دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس طور پر کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں. یسب الدہر وانا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانہ کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، اور میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن کا نظام ہے، سورج کا، چاند کا، دھوپ کا، سردی کا، اور اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں سب میرے ہاتھ میں ہیں. اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو براہ راست اللہ کو پہنچتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانے میں تصرف کرنے والا، زمانے کو پیدا کرنے والا وہ میں ہوں. لہذا زمانے کو گالی دینا گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ایک ایک نبی کی شان میں گستاخی کی گئی. قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے ان سب باتوں کو لکھا ہے جو کافروں نے کہی ہے، دشمنوں نے کہی ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ کہتے ہیں، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. حضرت نوح کی قوم کے لوگ کہنے لگے، اے نوح ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے کتنی بڑی غلط بات ہے. جو ہدایت کی دعوت کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہی سے ہدایت عام ہو رہی تھی، ان کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. انا لنراک فی ضلال مبین. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کیا جواب دیتے ہیں، قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. فرماتے ہیں، اے میری قوم، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے اور میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے. گالی کا جواب نہیں دیا بلکہ اتنی سی بات کہی کہ میرے اندر کوئی گمراہی نہیں، میں گمراہی میں نہیں ہوں اور رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا، قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہا وانا لنظنک من الکاذبین. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں پوری بے وقوفی میں، جہالت میں دیکھ رہے ہیں. یعنی حضرت ہود کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اور جہالت، اور صاف کہہ رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں. پڑھیے، قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہا. سفاہا کا معنی ہے بے وقوفی، جہالت، اور فی صفاہا وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. اب کیا جواب دیتے ہیں، قال یا قوم لیس بی صفاہا ولکنی رسول من رب العالمین. کہتے ہیں میرے اندر کوئی حماقت نہیں، کسی طرح کی کوئی صفاہت نہیں، اور میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. تقریباً ہر نبی کے تعلق سے یہ بات کہی گئی، اور ہر نبی نے بہت اچھا جواب دیا کہ میرے اندر یہ عیب نہیں، یہ کمزوری نہیں، یہ خرابی نہیں، اور میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا رسول ہوں. ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی زندگی میں بہت کچھ کہا گیا اور آپ کی زندگی کے بعد بھی کہا جا رہا ہے، آج تک ہے، ہو سکتا ہے آئندہ بھی رہے، ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالی کا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا، خود قرآن کریم میں پڑھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، کذاب اور مفتری کہا گیا، یہ سب باتیں کہی گئی. چنانچہ سورہ حاقہ میں دیکھیے اللہ تعالی قسم کھا کر فرماتے ہیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آسمان دیکھ رہے ہیں، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، پہاڑ ہیں، یہ سب چیزیں، ان کے علاوہ بے شمار چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں مخلوقات وہ ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور وہ بہت زیادہ ہیں. قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں، انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے. یہاں رسول کریم سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، اور آپ کے پیغمبر شاعر نہیں ہیں. قلیلم ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. آپ کے پیغمبر میرے پیغمبر شاعر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہو الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور شعر و شاعری آپ کے شاعر شان نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا، لیکن عرب لوگ شاعری کو خوب جانتے تھے، ان کی گھٹی میں شاعری پڑی ہوئی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ قرآن شاعرانہ کلام نہیں ہے. اس لیے کہ شاعروں کا جو ان کا طرز ہے، ان کی بنیاد ہے، اکثر خیالی باتیں ہوتی ہیں، کوئی حقیقی باتیں نہیں ہوتی، اکثر باتیں خیالی ہوا کرتی ہیں، جبکہ قرآن کریم ایک محققانہ کلام ہے. اس کا ایک لفظ، ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی معنی اور مطلب نہ ہو. اللہ نے دریا اس کے اندر رکھا ہے. اس لیے کہا، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے. قلیلم ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن یعنی نجومی، جو جنات سے، خبیصوں سے اور بھوت پریت وغیرہ سے باتیں لیتے ہیں اور ان میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملاتے ہیں، ملا کر اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کاہن اور نجومی کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں، ولا بقول کاہن، آپ کا کلام کاہنوں جیسا کلام نہیں ہے، نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ کا کلام کاہنوں جیسا ہے. قلیلم ما تذکرون، تم بہت کم سمجھتے ہو کہ دیکھو کاہن کا کلام کتنا خبیث کلام ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس کا جھوٹ ہونا بالکل دو دو چار کی طرح سے واضح ہوتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام لے کر آئے ہیں، وہ 1400 سال سے 1500 سال سے لوگوں کے سامنے ہے، چیلنج کر رہا ہے हिदायत ही हिदायत है। और इस कलाम को जिसने भी दिल से लगाया अल्लाह ने उसका मकाम बढ़ा दिया। वला बिकौली काइन कलीलम मा तज़क्करून, आगे देखिए तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये शायर का कलाम नहीं है, काहिन का कलाम नहीं, रब्बुल आलमीन की तंजील है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ कलाम है। अब अरब के लोगों ने कहा आपने खुद इस कुरान को लिखा है, आपने ही खुद इस कुरान को लिखा है। अब अल्लाह तबारक व ताला की बात देखिए किस कदर गजब के साथ अल्लाह फरमा रहे हैं, वलौ तकव्वल अलैना बअज़ल अकावील लअखذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين। और अगर कोई एक बात भी पैगंबर हमारे कलाम में दाखिल कर देते, कोई एक बात भी हमारे कलाम में दाखिल कर देते, हम दाएं हाथ से उनको पकड़ लेते, फिर हम उनकी रग काट देते। ثم لقطعنا منه الوتين, और वो रग जो दिल को जाती है, दिल की तरफ को जो रग जाती है उसको वतीन कहते, हम दिल की रग काट देते। فما منكم من احد عنه حاجزين, फिर कोई बचाने वाला ना होता। अल्लाह तबारक व ताला का ये कलाम किस कदर हाकिमाना है, लेकिन ये बताने के लिए कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में सबसे बड़े अमानतदार थे और हैं, और कयामत तक आपसे बड़ा कोई अमानतदार नहीं होगा। कुरान करीम जो का तुम पहुंचाया। बहरहाल बात ये कहनी है, ये कोई नया सिलसिला नहीं। अल्लाह ताला सूरह कलम में किस कदर प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ पैगंबर अल्लाह के फजल से आप मजनून नहीं। तो शायर नहीं, काहिन नहीं, साहिर और कज़्ज़ाब नहीं, अब अल्लाह कह रहे हैं आप मजनून भी नहीं, किसी किस्म की दीवानगी आपके अंदर नहीं, आप बहुत बड़े अकलमंद हैं और ज़हीन व फतीन हैं। तो शुरू दौर से ये बात कही जा रही है। एक वाकया पेश आया जो आयत मैंने पढ़ी खुतबे में, ये चौथे पारे की आयत है। इस आयत के शान नुज़ूल में एक वाकया पेश आया कि अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार ये कहते हैं कि कौन है वो शख्स जो ऐसी जात को कर्ज दे जो उसको बेहतरीन तौर पर उसका बदला देगा। मनजल्लजी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फयुज़ाइफ़हु लहु व लहु अजरुन करीम। अल्लाह कह रहे कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज हसन दे। यहां सदकात और खैरात को कर्ज हसन कहा गया। क्यों कहा गया? कि जैसे कर्ज की वापसी यकीनी होती है, ऐसे ही जो कोई अल्लाह के लिए सदका करेगा, खैरात करेगा, अल्लाह के रास्ते में दीन पर खर्च करेगा, खा रिश्तेदारों पर करे, गरीबों पर, यतीमों पर, जहां कहीं खर्च करे, अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा है। जैसे कर्ज की वापसी यकीनी है, ऐसे ही जो भी सदका खैरात करेगा अल्लाह ताला उसको बहुत सारे इजाफात के साथ दुगुना तिगुना करके सौ गुना करके वापस लौटाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ने यह बात कही। अब एक यहूदी मुआनिद जो दुश्मन था उसने कुरान करीम की इस आयत को पढ़कर कहा कि अल्लाह ताला फकीर है और हम मालदार हैं। लकद समी अल्लाह कौल लजीन कालू इन अल्लाह फकीरू व नहनु अग्निया। उसने कहा अल्लाह फकीर है, कर्ज मांग रहा है और हम मालदार हैं, कर्ज देने वाले हैं। हजरत सईदुना अबू बक्र सिद्दीक रजी अल्लाह अन وہیں تھے، اس یہودی کے پاس زور سے تمانچہ رسید کر دیا۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اب وہ یہودی اٹھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے نبی نے بلایا، معاملہ کی تحقیق کی۔ تحقیق کرنے پر اس نے صاف جھٹلا دیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، یقینا اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ لہذا اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نازل فرمائی وہ آیت بہت زبردست ہے۔ وہی آیت خطبے میں پڑھی گئی، اس میں اللہ فرماتے ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں تم ضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، تمہاری ضرور آزمائش ہوگی۔ لَتُبْلَوُنَّ یعنی جانوں کا ہلاک ہونا، مالوں کا برباد ہونا ضرور ہوگا، تمہاری ضرور آزمائش ہوگی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور بالضرور سنو گے اہل کتاب یہود و نصارہ سے اور مشرکین سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کیا سنو گے؟ تکلیف دینے والی بہت سی باتیں، اذن کثیرہ، قرآن واضح کر رہا ہے کوئی چیز نئی نہیں ہے، سب چیزیں ہمارے سامنے قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذن کثیرہ، بہت سی تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے۔ لہذا اللہ تعالی کی شان میں گستاخی، اللہ کے پیغمبروں کی شان میں گستاخی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اسلام کے بارے میں بے جا اعتراضات کہ اسلام میں فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی ہے، حالانکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ شیش محل میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، اور ان کے مذہب کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی کسی طرح کا کلمہ، کوئی بنیاد ان کی صحیح نہیں ہے۔ اور اسلام پر جتنے اعتراضات ہوئے ہیں، خواہ نبی پر، خواہ قرآن پر، خواہ صحابہ پر، ہر ایک کا معقول جواب دیا گیا ہے۔ ایسا کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ہر ایک کا بہترین اور معقول جواب دیا گیا ہے، اور بہترین جواب سے اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے، بعد میں علماء نے ان سب کو واضح کیا ہے۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں جس کا جواب نہ دیا گیا۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا موقع آئے گا اور بار بار آئے گا، اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اعتراض کریں گے، گستخانہ کلمات کہیں گے، اور کفر اور شرک والے کافر اور مشرک بھی یہی کام کریں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، دو باتوں کی تاکید فرمائیں، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ مفسرین لکھتے ہیں، ان گستاخوں کو جواب دینے کے پیچھے اور اس کی فکر میں مت پڑو۔ گستاخ جو گستاخی کرتے ہیں، بہت سے تو جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ ماحول خراب کیا جائے، ماحول خراب ہو جائے اور امن خراب ہو جائے، فتنہ عام ہو جائے، مسلمانوں کو باہر لایا جائے۔ بہت سارے تو اس لیے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کبھی کسی پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی پر کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ قرآن دو باتوں کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، ایک صبر کی، اور دوسری بات تقویٰ کی۔ صبر اور تقویٰ کیا ہے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور گویا انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو کنویں سے اٹھوا کر شاہی محل میں پہنچا دیا. پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام پورے مصر کے بادشاہ ہو گئے. جب بادشاہ ہو گئے، قحط سالی عام ہوئی، تو خود حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام کے جو 10-11 بھائی تھے وہ آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے. کل گزشتہ جو ان کے جان لیوا تھے آج ان کے سامنے فقیرانہ جھولی لے کر آ رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام سے مدد مانگ رہے ہیں. اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، سورہ یوسف میں ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیر انتم جاہلون، کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کی کچھ خبر ہے جبکہ تم نادان تھے. اب حیرت ہو گئی، حیران ہو کر کہنے لگے، قالوا انک لانت یوسف، کہ آپ ہی واقعی یوسف ہیں، کہ شاہ مصر ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں، تخت شاہی پر بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ تم نے جو معاملہ کیا اسے جانتے ہو؟ قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ کہنے لگے قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، تم لوگوں نے حسد کیا، غداری کی اور خیانت کی اور ہمیں ہلاکت اور بربادی کے وادی میں ڈھکیل دیا، لیکن اللہ نے احسان کیا اور اللہ نے ہمیں بچا لیا اور تخت شاہی تک پہنچا دیا. قد من اللہ علینا، یہ سب کیوں ہوا؟ وہ بات حضرت یوسف فرما رہے ہیں، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بلا شبہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو تقوی اختیار کرے، یعنی جواب دہی کی فکر میں نہ پڑے کون کیا کہتا ہے. ہمارے سامنے حضور پاک علیہ الصلات والسلام کی دو زندگی ہے، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے. مکی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام کو 13 سال تک ستایا گیا اور صحابہ کو ستایا گیا، جو کچھ کہنا ہے کہا گیا، مارا پیٹا گیا، زخمی کیا گیا اور بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے. یہ مکی زندگی کا حال ہے. لیکن پوری مکی زندگی میں کوئی جواب اللہ کے نبی نے کبھی نہیں دیا. پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے سیرت، کبھی کوئی جواب نہیں دیا. صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے. اسی لیے 18ویں پارے میں ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو لوگ مکی زندگی میں ظلم کیے گئے مدنی زندگی میں اللہ نے ان کو اجازت دی. آگے مقابلہ کی اللہ نے اجازت دی، لیکن مکی زندگی میں اجازت نہیں دی گئی. آج ہم کو یہ سوچنا چاہیے، بہت سارے اکابر علماء کہتے ہیں آج ہندوستان میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ تقریباً ہماری مکی زندگی ہے، مکی زندگی کا یہ نمونہ ہے، اور مکی زندگی ہم گزار رہے ہیں ایسی زندگی میں جو ہمارے سامنے سیرت نبوی سے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور جواب دہی کی فکر میں نہ پڑیں اور تقوی اختیار کریں، یعنی کہنے والوں کو کہیں جو کچھ کہنا ہو کہتے جائیں، اور سورج کو دیکھ کر تھوکنے والا خود ہی ذلیل ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب اور ماہتاب کی طرح سے بالکل انتہائی خوبصورت تھے، ظاہری اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے کہیں کوئی حرف اور نقطہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے کامل و مکمل تھے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حدیث میں ہے کہ جب کبھی روشنی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوتے تو آپ کے چہرے کی روشنی میں میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسی خوبصورتی اللہ نے اس کے اندر کیسی روشنی رکھی تھی۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لنا شمسو ولل آفاق شمسو و شمسی تتلو بعد العشائی، ایک سورج دنیا والوں کا ہے اور ایک سورج میرا ہے۔ دنیا والوں کا سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، رات میں طلوع ہوتا ہے۔ اور بھی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک رات میں چودھویں چاند کی رات تھی، میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ بار بار دیکھنے کے بعد میں یہی فیصلہ کیا، خدا کی قسم آپ ہی زیادہ خوبصورت ہیں، چاند کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس لیے دو باتوں ہی کا حکم دیا گیا ہے کہ صبر کریں، تحمل اختیار کریں، جتنے اعتراضات ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں ان اعتراضات کی طرف ہم کان نہ لگائیں۔ ہمارا کام جو ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، اس کو ہم کرتے رہیں، جس قدر شریعت سے اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو متعلق کریں گے اور شریعت مطہرہ پر احکام پر عمل کریں گے، اللہ کی مدد آتی رہے گی اور دشمن ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر صبر کرو گے اور تقویٰ کا دامن اختیار کرو گے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے، اگرچہ اس وقت نفس کا تقاضا دوسرا ہوگا لیکن یہ تقاضا صحیح نہیں ہوگا۔ جو تقاضا قرآن اور حدیث کا ہے وہی تقاضا قابل عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔